حضرت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 396، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی، مورخہ 4/2/2005، موضوع مشرق کے لیے استغفار نہیں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 03005119879 راول پنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قرآن کی بعض ان آیات کا تذکرہ کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا، نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تھا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی یہ بات تمہارے لیے حجت نہیں، تمہارے لیے قابل اتباع نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا جس کا تذکرہ پچھلے جمعے گزرا ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ابا تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا، مالک میں کسی چیز کا نہیں، اللہ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی نفی کی، بلکہ قرآن نے اس کی تشریح بعد میں ایک اور مقام پر کر دی۔ عام مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ نبی کے لیے بھی لائق نہیں ہے اور مومنوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے استغفار کریں۔ مشرکوں کے لیے دعائے استغفار کرنا اصل میں اللہ سے دشمنی ہے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کی موت اس حالت میں آئی ہے کہ یہ غیر اللہ سے مانگتا تھا
ان کی نظر و نیاز دیتا تھا، ان کے نام کے کنڈے بھرتا تھا، اب اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائے استغفار کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ فرمایا ولو کانو اولی قربا، اگرچہ مرنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی موت شرک کی حالت میں آئی ہے، مرتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ داتا تو میرے گناہوں کو بخشوا دے یا بخش دے، یا داتا تو مجھ کو یہ دے دے اور وہ دے دے، اگر اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں غیر اللہ سے مانگنے والا ہوں، اس صورت میں مسلمانوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے استغفار کبھی نہ کریں۔ یہ اصل میں اللہ تعالی سے دشمنی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن اور آپ اس کی سفارش کر کے کہیں اللہ اس کو بخش دے، اصل میں یہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا دشمن بنا لیں گے اگر آپ نے کسی ایسے مشرک کے لیے دعائے استغفار کی جس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی، اور آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ کر یا عام حالت میں دعا کرتے ہیں، اس حالت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کا دشمن قرار پائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ جس بارے میں میں نے عام لوگوں کو، مومنوں کو منع کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تمہارے لیے قابل اتباع نہیں، وہ اصل میں بات کیا تھی، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدھا ایہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرع منہ ان ابراہیم لاواہ حلیم۔ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے، وہ ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تین صفات اس میں ذکر کی، اے ابا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ ما لا یسمعو، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تیری مدد نہیں کر سکتے، نہ تجھے نفع پہنچا سکے نہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ پہلے وہ بہرے ہیں، دوسری بات وہ اندھے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ اے ابا اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آئے گی، حی اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کی یہ صفت ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی۔ اور یہاں حالت کیا ہے؟ یہاں حالت اس کی یہ ہے کہ وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی سماعت ختم ہو گئی، اس کا بت بنا لیا گیا، اس کے کان ہیں لیکن اس میں سماعت نہیں، اس کی آنکھیں ہیں لیکن اس میں بصارت نہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو عقلی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ بابا جس کی سماعت نہیں، جس کی بصارت نہیں، اور جو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، بابا اس کی عبادت کیوں کرتے؟ اب یہی بات اگر ہم اپنی قوم کو سمجھائیں کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کے نام کی تم گیارہویں دیتے ہو، جن کے نام کے تم کونڈے بھرتے ہو، جن کی قبر پر جا کر کہتے ہیں دے دے یا لے کر دے دے، کیا وہ سن رہے ہیں؟ عقلی بات ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، عقل سے سوچیں، کیا وہ سن رہے ہیں؟ وہ سن رہا ہے جو عرش پر ہے، کیا وہ سن رہا ہے جس سے مانگ رہا ہے تو دے دے یا لے کر دے دے؟ نہ وہ دینے کے قابل نہ لے کر دینے کے قابل، اس لیے کہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ آنے والے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہی توحید کا سبق ہمارے لیے ہے کہ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، بابا میں چھوٹا تو ہوں، تیرا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو علم دیا، مجھ کو نبی بنایا، اپنی نبوت سے سرفراز کیا۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بابا میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، پیغام آتا ہے، آ میرے پیچھے چل، میں تجھ کو صراط مستقیم پر لے کر جنت میں پہنچاؤں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے تجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور تو شیطان کا دوست بن جائے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یہ ساری باتیں جو عقل کے مطابق تھیں، یہ ساری باتیں کہ بابا یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ تجھے کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتے، بابا اللہ کی طرف سے مجھ پر وہی آتی ہے، مجھ کو علم دیا گیا ہے، آ میرے پیچھے چل، میں تجھ کو صراط مستقیم پر لے چلوں، بابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رحمان کا عذاب تجھ پر نازل نہ ہو جائے، بابا کہیں تو شیطان کا دوست نہ بن جائے۔ یہ ساری نصیحتیں یا ابتے پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اپنے باپ کے سامنے، اور باپ کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے لگتا یہ ہے کہ تو میرے معبودوں کو چھوڑ گیا، تو نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اب تو ان کو نہیں مانتا جن کے ہم نے بت بنا رکھے ہیں، جن بزرگوں کے تو ان کو اب نہیں مانتا، ہمارے نزدیک تو وہ کرنی والے ہیں، وہ بھرنی والے ہیں، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ الزلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہماری سیڑھی ہے، ان پر چڑھ کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم لگتا یہ ہے کہ تو میرے معبودوں کو چھوڑ چکا ہے، تو ان کا انکار کرتا ہے، تو ان کو مانتا نہیں۔ یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اس کام سے نہ رکا میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، چل میرے گھر سے دفع ہو جا، میں تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی کہتے ہیں قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، بابا تو مجھے گھر سے تو نکال رہا ہے، میں تجھے سلام کہتا ہوں، لیکن سأستغفر لك ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں، انہ کان بی حفیا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ہے وہ وعدہ جس کا تذکرہ اللہ قرآن کی اس آیت میں کر رہا ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابی، ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، وہ اس لیے کرتے رہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا، سأستغفر لک ربی، اے بابا تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے، میں تیرے لیے اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ باپ میرا شرک کی حالت میں مرا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان ابراہیم الاواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کا دل اللہ کے خوف سے ڈرتا تھا، ان کے اندر یہ خاص صفت تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے استغفار کی اس وقت تک جب تک کہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ میرے باپ کی موت شرک کی حالت میں آئی ہے، اور ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی جس کا تذکرہ اللہ تعالی قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ذکر کرتا، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کر دی، اے نوح جنہوں نے ایمان لے کر آنا تھا وہ ایمان لے آئے، اب جو کافر حرکتیں کر رہے ہیں تو نا امید نہ ہو، تجھے اس کا غم نہ ہو، افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا اب ایک کشتی تیار کرو ہماری آنکھوں کے سامنے، فلا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ووحینا، اور دوسری بات ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ کی، پہلی بات وسنع الفلک بعیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو، ووحینا اور ہم نے وحی کی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اے نوح سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون ان کو غرق کر دیا جائے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ گزرتے، قوم کے سردار گزرتے اور نوح علیہ السلام سے کہتے، نوح ریت میں کشتی چلائے گا کیا؟ یہ ریگستان ہے، اس ریگستان میں کشتی چلائے گا؟ سخرو من، ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے نوح علیہ السلام سے، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج تمہارے مذاق کی باری ہے، کل ہمارے مذاق کی باری ہوگی، آج کر لو مذاق، کل ہم دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تم کو پتہ لگ جائے گا کہ رب کا غضب اترتا کس پر ہے، عذاب میں کون ہلاک ہوتا ہے، آج تمہیں ٹھٹھا سوج رہا ہے، مذاق تم کر رہے ہو، حتی اذا جا امرنا وفارت تنور، وہ وقت خاص مقرر آ گیا اور وہ نشانی تنور میں سے پانی کے نکلنے کی سامنے آ گئی، ہم نے وقل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا جوڑا جوڑا اس میں بٹھا لیجئے، واہلک اور اپنے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول لیکن جن پر ہماری بات گزر گئی، جن کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا، ومن آمنا اور جو ایمان لے کر آئے ہیں، اے نوح ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، وما آمنا ماہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے تھوڑے سے جو ایک کشتی میں آ گئے۔ اب ہماری قوم کیا کہتی ہے، تم ہو کتنے، تعداد تمہاری کتنی ہے، تمہاری راولپنڈی میں مسجدیں کتنی ہیں، پورے ملک میں تمہاری پوری جو ہماری آبادی ہے اس میں تناسب کتنا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وما آمن معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے ہوں، اکثریت کوئی دلیل نہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جدھر اکثریت ہے وہ حق پر ہیں، اکثریت کوئی دلیل نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعض نبی آئیں گے ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے، بعض نبی آئیں گے ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوگا، اور بعض نبی آئیں گے ان پر ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ہوگا، اکیلے آ رہے ہیں، کیا کہا جائے گا کہ میجارٹی از اتھارٹی، اکثریت جو ہے وہ دلیل ہے، کہ جدھر اکثریت ہوتی ہے وہ حق پر ہوتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس حدیث ہے وہ حق پر ہے، چاہے وہ پوری آبادی میں اکیلا ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ اب کشتی چلنے لگی، وَنَادَى نُوحٌ اب نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں. ابنہو وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا. اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اے نوح اس کشتی میں سوار کر لے جوڑے جوڑے کو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. اور اپنے اہل و عیال کو لیکن جس کے بارے میں بات ثابت ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، اس کو سوار نہیں کرنا. اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا یا بنیر کب معنا، اے بیٹا آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ٹھہر. آ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر کشتی میں سوار ہو جا، کیونکہ کشتی میں جگہ اس کو ملے گی جو ایمان لے کر آئے گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح علیہ السلام کی لکڑی کی کشتی کو دیکھ کر بیٹا ہنسنے لگا، کہا بابا اس لکڑی کی کشتی پر ہمیں چڑھا کر طوفان سے بچائے گا، یہ دیکھ پہاڑ کتنا مضبوط ہے. یعصمنی من الماء، تیری کشتی تجھے پانی کی لہروں سے نہ بچا سکے گی جیسا تیرا گمان ہے کہ بہت بڑا عذاب آ رہا ہے پانی کی صورت میں. کہا تیری کشتی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پر چڑھ کر پانی کی زد سے بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرمایا آج اللہ کے اس عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. الا من رحم، جس پر اللہ ہی رحم کر دے وہ اس عذاب سے بچ جائے. میری کشتی کی کوئی حیثیت نہیں، صحیح ہے، لیکن ہم پر اگر اللہ تعالی کا رحم ہو گیا ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے. آج اس اللہ کے عذاب سے بچنے والا وہی شخص ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوئی. ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی. وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجِ، ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی. فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور لگا اب نوح علیہ السلام کا بیٹا غوطے کھانے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا، آسمان کو بھی حکم دیا، کہا پانی برساؤ، پتنالوں کی صورت میں، اوپر سے پانی بارش کی صورت میں نہیں، بلکہ جیسے آپ کسی پرنالے کے نیچے کھڑے ہوں، جیسے وہ بارش کا پانی اکٹھا ہو کر اس پرنالے سے نیچے گرتا ہے، آسمان سے بارش کا پانی اسی طریقے سے برس رہا تھا اور زمین اپنا پانی اگل رہی تھی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا اور کہا گیا دور دفع ہو جاؤ اے ظالموں، اللہ پر ایمان نہ لانے والو، اس کے نبی پر ایمان نہ لانے والو، اب دفع ہو جاؤ، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. اب بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نوح علیہ السلام نے دیکھا. وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام پکار کر کہنے لگے اپنے رب سے. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہنے لگے اللہ یہ میرا بیٹا ڈوبنے والا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور وعدہ تیرا سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تُو سب سے بہترین حاکم ہے، تیرا فیصلہ رد کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. اللہ ڈوبنے والا بیٹا میرا ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے کیا کہا تھا؟ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح دیکھ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، کوئی سفارش نہ کرنا. اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ بھی رہے ہیں، اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اے بیٹا آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. لیکن کشتی میں سوار ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ قد آمن، جو ایمان لے کر آئے گا وہ تو اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا. بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء،
ابا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا لیکن تیری کشتی پر نہیں چڑھوں گا، تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نوح علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ نے منع بھی کر دیا تھا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں نادا نوح ربہ، اپنے رب کو پکار کر کہتے ہیں، ان ابنی من اہلی، اللہ ڈوبنے والا میرا بیٹا ہے، وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقِّ، اللہ وعدہ تیرا سچا ہے، تو نے جو بات فرما دی ہے اس پر میرا ایمان ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، پہلے تو نوح علیہ السلام کو یہ سبق دیا کہ ڈوبنے والا چاہے تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تیری پشت سے کیوں نہ ہو، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ دوسری بات ڈانٹ کر کیا کہی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نو جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، انی عائزک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں اگر تو نے سوال کیا میں تیری نبوت چھین کر تجھے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں۔ انی عائزک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں شمار نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام فوراً توبہ کرتے ہیں، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں نے سوال ایسا کر لیا ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا، مجھ پر رحم نہ کر دیا، اللہ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، اللہ نے وہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ ایک وعدہ تھا جو اپنے باپ سے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ان کو علم نہیں ہوا کہ اس کی موت توحید پر ہوئی ہے کہ شرک پر، یہ ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا۔ جب واضح ہو گیا تبرا منہو، بیزاری کا اظہار کر دیا کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی۔ آج کا پیر ہمیں کیا کہتا ہے، میری جیب گرم کرو پھر قیامت کے دن میں جانوں اور اللہ جانے۔ مریدنی کو کہتا ہے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا تاکہ میں تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان سکوں قیامت کے دن، اور تجھے جنت میں لے جاؤں کہ یہ میری مریدنی ہے، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہ لے جا سکے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کو جنت میں نہ لے جا سکے، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ لیکن آج کا پیر اتنی طاقت والا، اس کی اتنی پہنچ ہے، جو چاہے کر دے۔ میرے بھائیوں، آج ایسے لگتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک کی بنیاد جو لوگوں نے رکھ دی ہے اس کو اتنا مضبوط رکھ دیا ہے کہ لوگوں کو توحید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا دیں پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اب عقیدہ ہم کس چیز پر بنائیں، قصے اور کہانیوں پر عقیدہ بنائیں یا قرآن کی ان آیات پر عقیدہ بنائیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی شرک کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی شرک کیا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نہ لوط اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا، نہ نوح اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو نہ بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، تو آپ کا پیر کس باغ کی مولی ہے؟ کیا کہا گیا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو؟ قیلت خل النار مع الداخلین، جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم میں ویسے ہی چلی جاؤ. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چاہے دبا لے، چل بیٹھ آرام سے، تیرا کیا حق ہے، یہ میرے مرید ہیں. اب وہ جو فرشتے عبد القادر جیلانی نے قبر میں پکڑے تھے، ان کی جان پتا ہے کیسے چھوٹی؟ کہا کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دینا چاہیے. تب جا کر اللہ اپنے فرشتوں کو چھڑا سکا عبد القادر جیلانی سے، ورنہ پکڑ کر بیٹھ گئے تھے قبر میں، نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسا پیش کر رکھا ہے کہ اللہ کو جو چاہے جا کر دبا لے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کر سکے. اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور میرے بھائیو، اس کو عقیدہ سمجھ لیا، اس کو اسلام سمجھ لیا. آپ دیکھ لیں اکثریت لوگوں کی اسی عقیدے کی حامل ہے، یہی بات کہتی ہے کہ ہاں بس جو اللہ کا کیا مقام ہے، توحید کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کے نبی سے لے لیں گے. حج کے لیے قرا نکل آئے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے، مدینے والے نے مجھ کو یاد کر لیا ہے. جب بھی زبان پر آئے گا یہ مدینے والے سرکار نے عطا فرمایا ہے، ورنہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. پکاریں گے تو اللہ کے نبی کو پکاریں گے، مدد مانگیں گے تو اللہ کے نبی سے مانگیں گے، یاد کریں گے تو اللہ کے نبی کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے تو اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے. اللہ نعوذ باللہ ریٹائر ہو گیا، اس کے لیے اس کو بس ایک طرف رکھ دو. یہ کیا ہے؟ بس یہ وحدانیت کا ایک کرشمہ ہے، ایک اکیلا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ بیٹا لے لیں گے وہاں سے، گجرات میں دولت شاہ بستا ہے اس سے جا کر لے لیں گے، مقدمات میں بری کروانا ہے بری سرکار چلے جائیں گے، غازی بابا کے پاس چلے جائیں گے، اجمیر چلے جائیں گے، وہاں پکڑی جا کر باندھ لیں گے. اللہ کے پاس ہے کیا جو ہم سوال کریں اللہ تعالی سے؟ پاکستان میں لوگ بڑے کہتے ہیں پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آتا، پاکستان میں اللہ کی رحمت کیوں نہیں اترتی، پاکستان ذلیل کیوں ہے، مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ ایسے مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں اور اللہ ایسے مسلمانوں کی مدد کرے؟ ایک مسلمان تھا، اللہ کی توحید کے لیے بادشاہ سے لڑا، برادری سے لڑا، قوم سے لڑا، ایک تھا، اللہ کی مدد آئی، انہوں نے آگ جلائی، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. ایک تھا، زیادہ نہیں تھے. اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو. وہ پانچ چیزیں جو بعض خطبوں میں ہم نے ذکر کی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. پہلی شرط ہی غائب ہے، ایمان اللہ پر ہے ہی نہیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ہے کسی کا؟ میرے بھائیوں سوچ لیں، اگر اس عقیدے پر ہماری موت آ گئی، یاد رکھیں قبر میں بھی وہ چھتر پڑیں گے اور برزخ میں اور حشر میں وہ عذاب ہمارے لیے تیار اللہ تعالیٰ کرے گا، کہ ہمیں یاد آ جائے گا کہ کوئی کہا کرتا تھا کہ اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. آج ہم سن کے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. ہمیں شرم و حیا پتہ نہیں کس بات پر آ جاتی ہے. اگر کہا جائے اللہ اکیلا داتا، اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، اکیلا بگڑی بنانے والا، اکیلا اولاد دینے والا، بتاؤ اگر اللہ پر اس طریقے سے ہم ایمان لے آئے، ان کا کیا بگڑتا ہے جن کو تم نے قبروں میں دفن کر رکھا ہے؟ ان کی کون سی عزت خراب ہوتی؟ ایمان وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. ایمان یہ نہیں ایمان کے آدھا ادھر سے لے لیا، آدھا چلو جی اللہ کو بھی مان لو، ان بزرگوں کو بھی مان لو، وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں، یہ مشرکوں کا ایمان ہے، کفار جو مکے کے تھے یہ ان کا ایمان ہے. ہاں اللہ بھی کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، ہواؤں کو لاتا ہے، کشتیوں کو چلاتا ہے. یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام، زمین سے انگوری اگاتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا ایمان تھا. لیکن صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ یہ کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کرتا ہے، اکیلا اللہ کرتا. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کچھ نہیں، حضرت نوح کے پاس کچھ نہیں، حضرت لوط کے پاس کچھ نہیں، تو میرے اور تیرے پیر کے پاس کہاں سے کچھ آئے گا؟ یہ وہ عقیدے کی سختی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بڑے بے ادب ہیں، آپ بڑے گستاخ ہیں، آپ بڑی سخت بات کہتے ہیں. ارے یہ سختی ہے، ہم کہتے ہیں ایک اللہ اور اس کے پاس سب کچھ، اور باقی سب فقیر اور محتاج، کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر ہے تو کر کے دکھاؤ. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو کبھی جہنم میں جانے نہ دیتے. آپ اپنے چچا کے مرنے پر اس سال کو غم کا سال قرار دیتے ہیں کہ آج میرا چچا اور میری بیوی ختیجہ فوت ہوتی ہے، اس سال کو غم کا سال قرار دیا جائے. جس کے فوت ہونے پر قرآن کہتا ہے اے نبی اس کے مرنے پر تجھے بڑا دکھ ہوا ہے، انک لا تہدی من احببتا، تیرے اختیار میں ہے کیا؟ تو اپنے چچا کو بھی اسلام نہیں پہنچا سکتا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. یہ میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں مسلمان کر دوں، جس کو چاہوں کفر فرما. اس عقیدے کو اپناؤ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اور یہی عقیدہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. اگر اس عقیدے میں کوئی خرابی ہوئی تو یقین رکھو نہ پل صراط سے گزر سکو گے اور نہ میدان محشر میں رب کے سوالوں کا جواب دے سکو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ توصیف الرحمان صاحب کا درس ہے 6 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب خیابان سر سید میں. جو آدمی اس میں شرکت کرنا چاہے وہ مسجد القدس خیابان سر سید میں مغرب کی نماز ادا کرے. عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو ایک معنی میں اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور ان پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں کہ بعض اقوال ان کے اسلام کے خلاف ہیں، مثلا عقیقہ، شراب، شوال کے روزے اور بہت سے مسائل. یہ کیا وجہ ہے حدیث کے خلاف ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، اور یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے کہ نبی کی حدیث، یہی ہمارا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میری بات نبی کی بات سے، نبی کی بات تو چھوڑو، اگر صحابی کی بات سے بھی ٹکرا جائے میری بات کو چھوڑ دینا، نبی اور صحابی کی بات کو لے لینا. یہی عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ. لیکن ان کے بعض مسائل اگر حدیث سے ٹکرا جائیں تو یہی عقیدہ تو اہل حدیث کا ہے کہ اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم عن الخطا اللہ کے نبی ہیں، باقی ابو بکر سے بھی غلطی ہو سکتی. امام ابو حنیفہ تو دور کی بات ہے، ابو بکر صدیق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حضرت فاروق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عثمان غنی اور حضرت علی بھی معصوم عن الخطا نہیں. اگر امام صاحب کے بعض مسائل کتاب و سنت سے ٹکرا گئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، بلکہ ان کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ میری بات اگر ٹکرا جائے تو ٹکرا سکتی ہے، میری بات کو چھوڑ دینا، لیکن غلطی ہماری ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر خاندانی اہل حدیث ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ چودراہٹ تو نہیں؟ ان کو سخت وعید سنا دیں. یہ مسئلہ
جب آپ جمعے کی نماز پر آئیں تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ گردنیں پھیلانتے ہوئے آپ اگلی صف میں آنے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں طریقہ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیا آپ کے نزدیک قبر پرستی ہی صرف شرک کا زمرہ ہے؟ نبی کا علم غیب جاننا، حاضر و ناظر ہونا، نور و بشر کا جھگڑا، کیا یہ شرک کا قصہ نہیں؟ کیا آپ کو یہ مضمون آتے نہیں؟ صرف قبر مردوں کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اس کے متعلق بھی خطبات دیا کریں تاکہ آنے والوں کو علم ہو سکے. دیکھیں، علم غیب پر ہمارے دروس ہیں، خطبے ہیں، آپ وہ لے لیں اور سن لیں. حاضر و ناظر کے بارے میں، نور و بشر کے بارے میں، اب نور و بشر کا جھگڑا یہ شرک کا جھگڑا تو نہیں ہے. نور و بشر کا کہ اللہ کے نبی نور تھے یا اللہ کے نبی بشر تھے، یہ جھگڑا شرک کا جھگڑا تو نہیں ہے. جو بڑی بیماری ہے وہ یہ مردوں کی بیماری ہے. سب سے زیادہ شرک جو پھیل رہا ہے ان مردوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ہر شہر میں آپ دیکھ لیں، ایک ایک، دو دو، دس دس، بیس بیس مردے پوجے جا رہے ہیں. آج اس کا عرس ہے، آج اس کا عرس ہے، آج اس کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، کل اس کی نظر و نیاز دی جائے گی. آج اس کی قبر پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، کل اس کی قبر پر چادر. اور چڑھانے والے کون؟ کہیں پریزیڈنٹ آ رہا ہے، کہیں پرائم منسٹر آ رہا ہے، کہیں منسٹر آ رہا ہے، اور کہیں ناظم ضلع کا آ رہا ہے، اور آ کر سب کچھ کر کے جا رہے ہیں لوگوں کو بتلانے کے لیے، دیکھو یہ ہے اسلام. مردوں سے مانگنا، مردوں سے امیدیں رکھنا، مردوں سے خوف کرنا، یہ ہے اسلام. اور جو اسلام نہیں، شرک. اس لیے جو ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے خطبے کا، وہ اس عقیدے کی بنا پر کہ اللہ کو چھوڑ کر جو یہ غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، اس سے انسان بچے تاکہ اللہ تعالی جو ہے اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور وہ توحید پر چلے. میں نے آپ کے خطبات سن کر بریلویت کو ترک کیا، اپنا عقیدہ ٹھیک کیا. آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بعض اوقات اولیاء اور انبیاء کے بارے میں کافی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. بری امام کے بارے میں آپ نے خنزیر کا لفظ استعمال کیا، حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کیے. ہم توحید، دعوت توحید ویسی پھیلائیں جو شاہ اسماعیل شہید والی نہ ہو. یہ غلط فہمی کسی کو لگی ہے، ہم ان کو کبھی خنزیر نہیں کہتے، کہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے. بعد میں انہوں نے عبد القادر جیلانی، اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں غوث اعظم ہوں یا دستگیر ہوں. آپ بریلویوں کو، شیعوں کو، قادریوں کو، نقشبندیوں کو برا اور غلط کہہ سکتے ہیں، مگر ہمارا دین اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم انبیاء اور اولیاء کے خلاف کوئی بات کہیں. یہ کسی کو غلط فہمی لگی ہے، ورنہ ہم انبیاء اور اولیاء کا جو احترام نہیں کرتا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ان کا احترام کرنا، ان کو وہ مقام دینا جو ان کا مقام ہے. ہاں، اگر آ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو وہ مقام دو جو اللہ کا مقام ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ کا مقام اللہ کا ہے، نبی کا مقام نبی کا ہے، ولی کا مقام ولی کا ہے. ہم ولی کا مقام جو ہے، نبی والا مقام ولی کو نہیں دے سکتے، اور نبی کو اٹھا کر اللہ کے مقابلے میں نہیں بٹھا سکتے. ہر ایک کا مقام اس کا اپنا ہے، ہم وہیں تک عقیدہ اپنا رکھتے ہیں. اس لیے کسی کو غلط فہمی لگی ہے، ورنہ ہم اس قسم کے الفاظ جو بے ادبی اور گستاخی پر منحصر ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.